بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ولمسلم عائشة رضي الله عنها قالت، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانے کے حاضر ہونے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، ولا وهو يدافع الاخبثن، اور نہ ہی اس وقت نماز ہوتی ہے جب وہ اخبثن البول والغائط، جب وہ ان دو چیزوں کو روک رہا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا اجمالی معنی یہ ہے کہ پچھلی حدیث میں آپ نے سنا کہ شریعت کی رغبت یہ ہے کہ نماز کے اندر دل کو حاضر کر کے کھڑا ہوا جائے، رب کے سامنے حضوری جب دی جائے تو ایسی کیفیت میں ہو کہ تمام قسم کے امور اور مشاغل کو چھوڑا جائے، جس کے سبب سے طمانینت اور خشوع ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ عز وجل نے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر کے ذریعے نماز کی ان باتوں کو پیش کر دیا کہ کس حالت میں تم نماز پڑھو ہی نہیں، کیوں؟ تاکہ تم نماز پڑھو گے اطمینان ہوگا نہیں، خشوع ہوگا نہیں، تو وہ قبول نہیں ہوگی اور دل ادھر ہی لٹکا ہوا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ جب کھانا حاضر ہو جائے، پیش ہو جائے، تو پھر نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان نے قضاء حاجت کرنے کا موقع ہے اور وہ اس کو روک رہا ہے، ایسی گھڑی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں لفظ بولا جاتا ہے حاقن ہو یا حاقب ہو۔ حاقن کا مطلب کہ وہ یورین کو روک رہا ہے، اور حاقب کا مطلب ہے کہ وہ غائط کو روک رہا ہے۔ ایسی دونوں خبیث چیزوں کا نام لیا گیا الاخبثان، اس لیے انہیں کہہ دیا گیا کہ اس کے روکنے کی وجہ سے آپ صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ میری نماز نہ نکل جائے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تسلی سے اپنے آپ کو فارغ کیجئے، کھانے سے بھی اور دیگر مشاغل سے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیے۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے جو حدیث کا ظاہر ہے۔ ظاہریہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہوگی، اور یہ نماز اگر پڑھ بھی لیں تو یہ باطل ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز باطل تو نہیں لیکن صحیح نہیں ہوگی، یعنی اس میں نقص اور خلل آئے گا، اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ یہ نماز مطلقاً صحیح نہیں ہوگی، یعنی وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں نماز تو صحیح ہوگی لیکن یہ طریقہ مکروہ ہے۔ لیکن یہاں جو نفی کی بات ہے، لا صلاۃ، یہ نفی کمال کی ہے، نہ کہ صحت کی نفی ہے، یعنی اس نماز کو کامل نماز نہیں کہہ سکتے، اس کو صحیح تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر دلائل کو دیکھا جائے اور حقائق کو دیکھا جائے تو انسان کو عبادت کمال کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسی کیفیت میں اسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، فارغ کر لینا چاہیے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جب کھانا انسان کھا رہا ہے یا پیش کر دیا گیا ہے اور وہ محتاج ہے، یا اسی طرح وہ ان دو چیزوں کو روک رہا ہے اور وقت جو ہے وہ مضیق نہیں، تو ایسے حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دوسری بات جو یہاں سمجھ میں آتی ہے، خشوع اور حضور قلب، یہ دونوں ہی نماز میں مطلوب ہے۔ یہاں تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نمازی کو ہر اس چیز کو دور کر کے نماز پڑھنی چاہیے جو نماز میں اسے مشغول کر دے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کھانا پینا تبول اور تغوط، یہ دونوں چیزیں، یہ وہ عذر ہیں جن کی وجہ سے جمعہ اور جماعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت جب تک وہ ان سے فارغ نہ ہوا جائے۔ شرط یہ ہے کہ اگر انسان اس کھانے کا اتنا زیادہ محتاج نہیں، بس کھانے کا وقت ہوا ہے اور اس کو زیادہ بھوک نہیں، تو پھر اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں بندے کے حق کو اللہ کے حق پہ مقدم کیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں، حقوق العباد کو حقوق اللہ پر مقدم کیا گیا، اگرچہ ظاہری شکل تو یہی بن رہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے یہ بھی اللہ کے حقوق ہیں کہ اس کے سامنے جب کھڑا ہوا جائے تو ہر چیز سے پاک ہو کے کھڑا ہوا جائے، تاکہ عبادت کے اندر کوئی دخل اندازی نہ ہو کسی چیز کی، اور وہ اللہ کی طرف کلی طور پر متوجہ ہو، تو پھر بھی یہ حقوق اللہ حقوق العباد پہ ہی مقدم ہوئے۔ بعض نے خشوع کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ سکون اور خوف کا مجموعہ ہے، اور اس کا مجموعہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ دل کے اندر تو خوف ہے اور جسم کے اوپر سکونت طاری ہو۔ اور صحیح کہا جس نے کہا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اصل میں خشوع یہ ہے کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ دائیں جانب کون کھڑا ہے اور بائیں جانب کون کھڑا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز وجل نے ایک بات بیان کی ہے، وَلَاتَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ، غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ویسے بھی قرآن کہتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے تو نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھتے وقت بھی رب کی یاد نہ ہو، کوئی اور یاد ہو، تو پھر کیسے بات بنے گی۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی کو دسواں، کسی کو نواں، آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، اور آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر نماز پہ دل کی توجہ نہ ہو تو اس نماز کا کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لکھ لیجئے، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے، ولا تقبل له صلاۃ، لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ سبب کیا ہے؟ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، سبب اس کا یہ ہے، لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو لیکن سجدے صحیح نہ کیے ہوں۔ ویتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے اس نے سجدے صحیح کیے ہوں اور رکوع مکمل نہ کیا ہو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح عدم تکمیل، جلدی سے کرنا اور جان چھڑانا، اس سے 60 سالہ عبادت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہاں ایک لفظ لکھ لیجئے جو آپ کو بہت فائدہ دے گا، نماز پڑھی جاتی ہے، ان تقیم الصلاۃ تقربا الى اللہ لا تخلصا منہ، نماز اللہ کے تقرب کے لیے پڑھی جاتی ہے، جان چھڑانے کے لیے تو نہیں نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، رکو بھائی میں ذرا نا نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں۔ کیا مطلب فارغ ہو جاؤں؟ یعنی اس سے میری جان چھوٹ جائے، یہ بوجھ رہنا میرے سر پہ۔ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اللہ کے تقرب کے لیے نماز پڑھو کہ رکو بھائی میرا نا جی چاہ رہا ہے میں رب سے تھوڑی سی کلام کر لوں، تھوڑا سا سکون آ جائے، وقار آ جائے، اور یہ دل کی جو فرسٹریشن ہے، اضطراب نے دور ہو جائے، ذرا ریلیکس ہو کے آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، تھوڑی سی قوت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے۔ اس لیے تخلصا منہ، نہیں تقربا الى ربها، رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ باب اوقات النہی، کون سے ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں نماز نہیں ہوتی؟ اللہ عز الجلال نے بہت سی ایسی باتیں اپنے پیغمبر کے ذریعے بیان کر دیں چند حکمتوں کے تحت جس کو اللہ ہی جانتا ہے، اور ان حکمتوں میں ایک حکمت کا تذکرہ یہاں ہوگا، کفار کی مشابہت سے بچتے ہوئے ایسے اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا جن اوقات میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الفجر، جب تک سورج بلند نہ ہو جائے، زمین سے ایک نیزہ بلند نہ ہو جائے، اس وقت تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح عصر کے بعد جب سورج کی ٹکیاں غروب ہونے لگے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح جب بلندی کی آخری چوٹی پہ پہنچ جائے سورج اور زوال شروع جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں شیطان اپنے سینگ کر دیتا ہے، اور شیطان اور آگ کے پجاری اور سورج کے پجاری اس وقت عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے نان بلیورز کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے نماز بھی منع کر دی، اللہ کے لیے بھی نماز منع کر دی، لیکن یہ حکم پوری دنیا کے لیے ہے سوائے بیت اللہ کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اجازت دی کہ 24 گھنٹے عبادت کی جا سکتی ہے، بیت اللہ ہے۔ عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں شہد عندی رجال مرضیون، میرے پاس ایسے لوگ تشریف لائے جو پسندیدہ تھے، وارضاہم عندی عمر، اور سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عن الصلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنے سے منع کیا جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، وبعد العصر حتی تغرب، اور عصر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع کیا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، وما فی معناه من الحدیث، اور اسی طرح کا معنی دوسری حدیث میں، ولا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، نماز صبح کے بعد نہیں ہوتی جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور عصر کے بعد بھی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ مصنف کہتے ہیں وفی الباب عن علی بن ابی طالب و عبد اللہ بن عمرو بن العاص و ابی ہریرۃ و سمرۃ بن جندب و سلمۃ بن الاکوع و زید بن ثابت و معاذ بن جبر و کعب بن مرۃ و ابی امامۃ الباہلی و عمرو بن عنبسۃ السلمی و عائشۃ رضی اللہ عنہم و الصنابحی و لم يسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدیثه مرسل۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس باب میں سیدنا علی، عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو ہریرہ، سمرہ بن جندب، سلمہ بن اکوا، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، کعب بن مرہ، ابی امامہ الباہلی، عمر بن عنبسہ السلمی، عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات موجود ہیں، اور صنابحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، اس کا سما ثابت نہیں، اس کی حدیث مرسل ہے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ دو روایتیں جو پیچھے گزری ہیں، اس میں ان دونوں روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، چمک نہ اس میں پیدا ہو جائے، اور آنکھ میں نظر نہ آئے کہ وہ ایک نیزے جتنا زمین سے بلند ہو چکا ہے، اور ایک نیزے کی اگر آج کل مقدار کو دیکھا جائے تو 3 میٹر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، کیونکہ ان دونوں وقتوں میں تشبیہاً بالمشرکین، مشرکوں کی مشابہت ہوتی ہے، الذین یعبدونها عند طلوعها وغروبها، جو سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے مشابہت سے بہت ساری چیزوں میں منع کیا ہے، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، کیونکہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ چند باتیں بطور دلیل ساتھ لکھ لیجئے۔ آپ نے اس وقت نماز سے منع کیا اس لیے کہ کافروں کی مشابہت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتی، ہم سحری کھاتے ہیں، تاکہ کافروں سے مخالفت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ موزوں میں اور جوتی پہن کے عبادت نہیں کرتے، تو موزے پہن کے نماز پڑھا کرو اور جوتی صاف ہو تو پہن کے نماز پڑھا کرو، میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھوں گا کیونکہ یہ کافروں کی عیدوں کا دن ہے، یہودی ہفتے کو دن بناتے تھے عید کا اور عیسائی اتوار کو۔ فرمایا احب ان اخالفہم، میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ اذان کا وقت آیا، مشورہ کیا گیا، کسی نے کہا آگ جلائیں، فرمایا مجوسی کرتے ہیں، میں نہیں کروں گا، مخالفت کروں گا۔ کسی نے کہا کہ گھنٹی بجا دی جائے، کہا نہیں، یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے۔ کسی نے کہا بگل بجائیں، کہا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے اذان کے الفاظ صحابی کو سکھائے اور ان کی مخالفت کی۔ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاش کی، لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یا 10 محرم سے ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سلام نہ کہا کرو، کیونکہ یہودی سلام کرتے ہیں ہتھیلیوں کے ساتھ اور عیسائی سلام کرتے ہیں انگلیوں کے ساتھ، تم کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت پہ بہت زور دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہودی کہتے ہیں کہ مخالفت بھی ہماری کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت بھی کرتے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ انور اٹھایا آسمان کی طرف، اللہ نے وحی نازل کر دی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ 16، یہ 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے والے، آخر اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آج بھی اگر کسی کی خواہش ہو کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو پوری ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، جہاں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں، دونوں قبلے سامنے ہوتے ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھنا ان اوقات میں مکروہ ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ابھی آپ نے سنی، اور ظاہریہ کہتے ہیں نماز تو جائز ہے، اور ان احادیث کے بارے میں ظاہری کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ منسوخ کہنا یہ ان کی زیادتی ہے۔ ہاں، یہاں مطلق اور مقید کی بات ہو سکتی ہے کہ مطلقاً کہہ دینا کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ سببی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کیسے سببی پڑھی جا سکتی ہے؟ اس مسئلے کو دوبارہ سنیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح کے بعد اور عصر کے بعد مغرب تک اور سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہی تھوڑا سا افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ صحیح موقف کیا ہے؟ کہ تین اوقات میں بالکل نہیں پڑھی جائیں گی۔ وہ تین اوقات کیا ہیں؟ جب سورج نکل رہا ہو، عندما تطلع الشمس، جب سورج عندما تضیف الشمس بالکل سر کی چوٹی پہ ہو۔ تیسرا عندما تغرب الشمس، جب سورج کی ٹکیا غروب ہو رہی ہو تو کوئی نماز نہیں ہوگی۔ رہا عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے، عصر کے بعد نماز سببی پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح فجر کے بعد بھی سببی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سبب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی ظہر کی رکھتے رہ گئی، آپ تھوڑے سے لیٹ آئے اور عصر کی نماز رہ گئی، آپ کو موقع ملا جنازہ آ گیا، آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے تحیت المسجد پڑھنی ہے، سببی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دلائل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول ما ھذان رکعتان، یہ 2 رکعتیں کون سی؟ آپ نے فرمایا وفد عبد القیس آیا تھا، شغلون عن الرکعتین بعد الظہر، انہوں نے ظہر کے بعد بڑی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا، میں پڑھ نہیں سکا تو اس کو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خود پڑھی ہیں، سببی نماز ہے اور رکعتیں رہ گئی ہیں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح نماز اگر لیٹ ہو گئی ہے تو آپ اس وقت بھی عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدركها، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک رکعت بھی پڑھ لی تو اس نے پوری نماز کا ثواب پا لیا۔ اسی طرح جنازہ آ گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے والجنازۃ اذا حل، کسی چیز کو لیٹ نہ کرو، تین چیزوں کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز الدین اذا حل، جب قرض لیا اور مال آپ کے پاس آ گیا تو واپس کرنے میں لیٹ نہ کریں، اور دوسری بات والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ آ جائے تو اسے لیٹ نہ کرو۔ والثیب اذا حضر کفؤها، جب کسی عورت کا کف آ جائے، برابری کا رشتہ آ جائے تو اسے لیٹ نہ کرو۔ تو یہاں جنازے کو بھی لیٹ کرنا جائز نہیں، وہاں اس کو پڑھ لیا جائے گا، سببی نماز ہے۔ چوتھی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، جب تک دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب سورج نکل رہا ہو، جب غروب ہو رہا ہو، جب بالکل سر پہ ہو، تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی میت کو دفنایا جائے گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا، ان تین وقتوں میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا اور مردوں کو دفنانے سے بھی منع کیا۔ رہا صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سببی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دلیل کے طور پہ ایک اور حدیث لکھ لیجئے، صحابی نے صبح کی نماز پڑھی اور فوراً کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنے لگ گیا جو پہلے نہیں پڑھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا آل الصبح اربعن، کیا صبح کی چار رکھتے ہیں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، دو ہی ہیں، میری تو رکھتے دو رہ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یا تو بہتر تھا کہ آپ سورج طلوع ہونے کے بعد ان کو پڑھتے اور یہ افضل ہے اگر رکھتے رہ گئی ہیں، اور نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ ذکر اور کلام کر لیں، فوراً کھڑے ہو کے نہ پڑھیں۔ بعض روایات میں ایک بات یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کافروں کی مشابہت سے روکا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب جہنم کو تپایا جاتا ہے، اس لیے بھی اس وقت نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ لکھ لی جائے عمرو بن عنبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ثم صلى حتى يستقل الظل بالرمح، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک سورج جو ہے ایک رمح نیزے جتنا بلند نہ ہو جائے، ثم اقصر عن الصلاة، پھر نماز سے رک جاؤ، فإنه حينئذ تسجر جهنم، اس وقت جہنم کو تپایا جاتا ہے۔ مسلمان کو تین باتیں اپنی عبادت اور اپنے معاملات میں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، کس چیز سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کر دیا؟ کچھ چیزیں اس لیے نہیں کی جائیں گی کہ منع ہو گئی، اور کچھ چیزیں اس لیے کی جائیں گی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں حکمت سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، اور کچھ چیزیں اس لیے ہم نہیں کرتے کہ وہ کافر کرتے ہیں تو ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتا دی تھی اس وقت ہی، ایک وقت آنے والا ہے لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ، ان قریب تم سابقہ امتوں کے طریقوں کو اختیار کرو گے، بلشت پہ بلشت اور ہاتھ پہ ہاتھ، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے، ہم بھی دیکھیں یہاں کیا ہے۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق وَلَوْ جَامَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ اِمْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ، جس طرح وہ حیوانوں کی طرح راستوں میں اپنے بیویوں سے ملیں گے تم بھی ان کی نقالی کرنے کی کوشش کرو گے۔ باب قضاء الفوائت وترتیبها، فوت ہو جانے والی عبادتوں کی قضائی اور ان کی ترتیب کا باب۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاء یوم الخندق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے دن تشریف لائے، بعدما غربت الشمس، جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا، فجعل یسب کفار قریش، اور وہ کافروں کو برا کہنے لگ گئے، وقال یا رسول اللہ ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، میں نماز پڑھنے والا تھا کہ سورج غروب ہو گیا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، اللہ کی قسم میں نبی نہیں نماز پڑھی، قال فقمنا الى بطحان فتوضا للصلاه، عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم بطحان کی طرف اٹھے، بطحان یہ مدینہ میں ایک وادی کا نام ہے، ہم اس کی طرف گئے، ہم نے نماز کے لیے وضو کیا، وتوضأنا لها، فصل العصر، پہلے عصر کی نماز پڑھی، بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ یہاں لفظ آیا ہے یوم الخندق، اسی کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ خندق کہتے ہیں، جو بہت سارے کفار اپنے اپنے قبائل جو حلیف تھے ان کے ساتھ مل کے نجد کی طرف سے آئے اور انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیے۔ میں کتو، یہ لفظ اس حدیث میں موجود ہیں، یہ قاعدہ افعال مقاربہ سے ہے کہ ایسی چیز جو کرنے کے قریب تھے لیکن نہیں کر سکے۔ غربت، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے تغرب کی جگہ پہ غربت۔ بطحان یہ مدینہ میں ایک وادی کا نام ہے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے دن جب سورج غروب ہو گیا اور کفار قریش کو وہ برا کہہ رہے تھے چونکہ انہوں نے نماز عصر سے مشغول کر دیا، نماز نہیں پڑھ سکے کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ کے رسول نے بھی قسم اٹھائی کہ نماز تو میں نے بھی نہیں پڑھی، تاکہ عمر کو اطمینان ہو جائے، پریشانی اس کی ختم ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اٹھے اور انہوں نے پہلے عصر کی نماز پڑھی اور بعد میں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، پانچوں نمازوں میں کوئی نماز اگر رہ جاتی ہے تو اس کی قضائی واجب ہے۔ دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے یہ بھول کر نہیں لیٹ کی بلکہ عمدن، کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا پڑھنا ممکن نہیں تھا، اور یہ بات کل بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے جب تک کہ صلاۃ الخوف نازل نہیں ہوئی تھی، اب اس کو وقت پہ ہی پڑھا جائے گا۔ تیسری بات، اگر ایک نماز پہلے رہ گئی ہے اور ایک نماز ابھی ہے تو یہاں تقدیم کس نماز کو کی جائے گی جو غائب ہے، پہلے گزر گئی ہے، اور اس کو پہلے پڑھا جائے گا، بعد والی کو بعد میں پڑھا جائے گا۔ یا چوتھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ظالم کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جن کو مصیبت ہو، جو پریشان، ان کی مصیبت کو ہلکا کرنا یہ شریعت کا خوبصورت پہلو ہے۔ نمبر چھ، سچے انسان کو قسم کھانا جائز ہے خواہ وہ قسم نہ بھی اٹھائے۔ بقی احادیث انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔